जिंदगी बेहतर बनाए जिंदगी, मुख्तसर सी जिंदगी है भाइयों, नेकियां कीजिए ना गफलत कीजिए।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िंदगी बेहतर बनाए। एक मुहावरा है, कहते हैं इल्म ज़िंदगी है और जहालत मौत है। इल्म से इंसान को शऊर मिलता है, इल्म से इंसान को रब की मारिफत नसीब होती है, इल्म से इंसान जाहिलों से बात करने का सलीका और तरीका सीखता है, इल्म से इंसान इबादत के तरीके सीखता है, इल्म वाला नूर की किरणों से रोशनी पाता है, और आलिम का मर्तबा यकीनन जाहिल से बहुत बुलंदो बाला है। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू वो है जहालत। जहालत से, अपनी ज़िंदगी से जहालत को ख़त्म करके हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ये जहालत क्या चीज़ है, जहालत के असबाब क्या हैं, जाहिल किसे कहते हैं, कुरान और हदीस में इस मामले में हमारी क्या रहनुमाई की गई है, इस तरह की बहुत सारी इंशाअल्लाहुल करीम बातें आज के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। हमारे साथ शामिल रहिएगा। दुरूद पाक की फजीलत को सबसे पहले शामिल करते हैं अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा मैं उसकी शफाअत फरमाऊंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारक वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, सबसे पहले हम अपने जो मुबल्लिगीन हैं उनका तारुफ भी आपको पेश करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाहुल करीम कलाम भी सुनेंगे। काफ़ी देर के बाद हमारे साथ रुकने शूरा इबला हाजी अमीन अत्तारी साहब आज सिलसिले में आए हैं। इनसे पूछेंगे भी कि इतनी देर तक सिलसिले में ना आने की क्या वजूहत थी। ज़ाहिर बात, अभी हमारा एक बुज़ुर्गों का प्रोग्राम है लाइव, और हाजी साहब के दम कदम से रौनक भी होती है, वाकयात भी सुनने को मिलते हैं। अब इतना अरसा तक तशरीफ़ नहीं लेकर आए तो पूछना तो बनता है। अब ये लाइव भी पूछेंगे और इस पर इंशाल्लाह बात भी करेंगे। और हाँ, इंशाल्लाह माह रबीउल अव्वल शरीफ में खसूसी जो प्रोग्राम होने वाले हैं बुज़ुर्गों के मदनी चैनल पर, उस हवाले से भी हाजी साहब से बात करेंगे, उसके क्या क्या प्रोग्राम आएंगे, किस तरह की इंशाअल्लाहुल करीम ट्रांसमिशन होगी। हमारे साथ रहिएगा, आज का सिलसिला बहुत ही अहम होगा, इंशाअल्लाह बहुत अहम गुफ्तगू होगी। सबसे पहले हम कलाम सुनते हैं, उसके बाद अपने मौजू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। जी नासिर भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे आज आप हमें?
वही रब है जिसने तुझको,
वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया। बड़ा खूबसूरत इमाम अहले सुन्नत का कलाम है, इंतहाई तवज्जो से सुनिएगा।
सल्ले अला नबीना, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद, हम भी सल्ले अला नबी صلی علی محمد وہی رب ہے جس نے تجھ کو امتن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو امتن کرم بنایا ہمیں بھی جس نے تجھ کو امتن کرم بنایا یہی بول صدر والے یہی بول صدر والے چمن جہاں کے تھالے سب میں نے چھان ڈالے رب ہے جس نے تجھ کو امتن کرم بنایا ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا کیوں ہوا خدا آیا ابھی کیا کیوں ہوا خدا آیا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی جس نے تجھ کو امتن کرم بنایا ارے رضا تیرے کا پتا چلا مشکل کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو امتن کرم بنایا ہم بھیک مانگنے آستاں بتایا
امام اہل سنت امام عشق و محبت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ایک شعر میں فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے
سبحان اللہ
جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا
کیا بات
اللہ تعالی ہم سب کو با ادب با ذوق عشق و محبت والی حرمین طیبین کی حاضری زندگی میں بار بار نصیب فرمائے
آمین
مدنی چینل کے ناظرین آج ہمارا پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں لیکن موضوع ہے جہالت جہالت کیا ہوتی ہے جہالت کے بارے میں ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے اور عموماً یہی جہالت کا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ جسے علم نہیں ہوتا وہ جاہل ہوتا ہے لیکن صرف بے علم ہی جاہل ہو ایسا ضروری نہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے جاہل ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ تعلیم یافتہ جاہل ہے اب یہ تعلیم یافتہ جاہل کیسے ہے یہ رکن شورا سے اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے تو حضور کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے بارے میں اور آج آپ سے واقعہ بھی سننا ہے بہت ساری باتیں بھی آپ سے کرنی ہیں
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ میں اصل میں آپ کے آپ بھی ساتھی تھے ہمارا بزرگوں کا مدنی چینل کا جو سلسلے ریکارڈنگ تھی تو الحمدللہ پنجاب کا سفر ہوا تھا سندھ کا پنجاب کا تو ایک اچھا تجربہ رہا اور اس کے بعد ایک اتوار پچھلے اتوار کچھ مصروفیت تھی تنظیمی طور پر
ٹھیک
تو اس وجہ سے چھٹی ہوئی تو اللہ پاک خیر کرے ویسے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ یہ جو مستقل چھٹیاں ہوتی ہیں تو میں تو بھول گیا تھا کہ آج پروگرام تو بہرحال ماشاء اللہ حاضری ہو گئی الحمدللہ اللہ پاک قبول فرمائے جو جہالت کا جو معاملہ ہے نا اب ایک بڑی پیاری اس کی آسان سی ایک مثال میں نے کہیں پڑھی تھی کہ ایک استاد صاحب جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ دین بڑا قیمتی ہے یہ دین بڑا قیمتی ہے اب وہ بچے سن دیتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے دین کی باتیں سیکھتے تھے
جی
تو ایک دن ایک طالب علم کا جوتا ٹوٹ گیا تو وہ ایک موچی کے پاس گیا اور اس موچی سے کہا کہ میرا جوتا تم سی دو میں تمہیں ایک حدیث سناؤں گا اب اس موچی نے کہا کہ بیٹا دینے دو پیسے دو مجھے تو اس کی ضرورت ہے حدیث مجھے نہیں سننی پیسے دینا ہو تو دو ورنہ جاؤ اب بچہ بڑا حیران ہوا اور استاد کے پاس جا کر کہنے لگا صاحب آپ کے تو یہ علم بڑا قیمتی ہے دین بڑا قیمتی ہے اور آپ نے یہ سکھایا تو ہم نے سارا سیکھا ہے تو آج جوتا ٹوٹ گیا میں نے اس کو کہا تجھے حدیث سناتا تو میرا جوتا سی دے تو اس نے تو منع کر دیا استاد صاحب بڑے سمجھدار تھے انہوں نے ایک موتی دیا اور کہا کہ جاؤ بیٹا ذرا بازار جاؤ اور سبزی مارکیٹ میں اور ذرا دیکھو کہ اس کی ویلیو کیا ہے اب وہ بچہ گیا اور گھومتے گھومتے ایک سبزی والے کے پاس پوچھا تو دیکھا کافی سبزیاں لگی ہوئی تھیں تو اس نے اس کو دیا کہ یہ موتی مجھے بیچنا ہے کیا اس کا بھاؤ دے گے اب سبزی والے نے جب موتی دیکھا تو بڑا چمکدار پتھر تھا تو اس نے کہا بیٹا یہ ہے تو اچھا خوبصورت ہے بچے اچھے کھیلیں گے دو چار نیمبو لے لو یہاں سے اس کے بدلے میں تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے وہ آیا استاد کو کہا کہ استاد صاحب اس کے تو تین چار نیمبو مل رہے ہیں تو کہا کہ بیٹا آپ جاؤ ذرا اس کی ذرا جویری میں جیولرس مارکیٹ میں دکھاؤ اب جیسے جیولرس مارکیٹ میں جا کے دوکاندار کو دکھایا تو دکاندار نے کہا او ہو 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 بھائی تو بہت قیمتی ہے میں تو ساری دکان بھی دے دوں تب بھی اس کی قیمت پوری نہیں ہوگی اب اس نے بڑا سنبھال کے لایا استاد کو کہنے کا استاد صاحب تو بہت قیمتی ہے میں تو دکاندار کہہ رہا ہے ساری دکان بھی دے دو تب بھی اس کی قیمت پوری نہیں ہوگی تو اس نے کہا بس بیٹا یہی تمہیں سمجھانا تھا کہ جس کو علم ہوگا نا وہی وہ جانے گا جاہل کیا جانے کہ اس موتی کی قیمت کیا ہے تو واقعی یہ بات بہت جنرل عام طور پہ سمجھی جا سکتی ہے اب اس میں ظاہر ہے ہم تو یہی کہیں گے کہ دنیاوی طور پر اگر پڑھا لکھا ہوتا ہے لیکن وہ دین سے دور ہے جیسے کہ ایک جملہ کوٹ کیا جاتا ہے ہمارے یہاں بیانات وغیرہ میں کہ بھائی دنیا کے قانون کی وہ کتابیں پڑھ سکتا ہے سارے فارمولے اس کو یاد ہیں، ہزاروں دوائیوں کے نام وتھ اسپیلنگ ڈاکٹر صاحب کو یاد ہیں، لیکن دیکھ کر بھی اگر وہ قرآن نہ پڑھ سکے تو وہ کائے کا پڑھا لکھا ہے، وہ کائے کا پڑھا لکھا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ گفتگو راشد بھائی اور بھی کروائیں گے، لیکن جنرلی یہ ایک کانسیپٹ اگر ذہن میں بیٹھ جائے نا کہ یہ جو علم ہے نا، یہ علم نور ہے
سبحان،
اور جہالت یہ اندھیرا ہے
سبحان.
اللہ پاک فیضان علم سے مالا مال فرق.
اور جہاں نور آتا ہے تو پھر اندھیرا وہاں رہتا نہیں ہے.
صحیح، بالکل بالکل.
ہر سب ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے حیدرآباد سندھ کا،
جی
2001 کا ایک واقعہ ہے کہ کسی گھر میں مسجد ہوئی، بہت بڑے سیٹ صاحب تھے، تو ماڈرن ماحول تھا ان کے گھر کے اندر. اب کافی سارے رشتے دار، دیگر احباب، محلے دار جمع تھے، تو اس کا جوان بیٹا اچانک سے اٹھا اور اٹھ کر کہا کہ میں والد صاحب کی دنیا میں، ان کی زندگی میں خدمت تو نہیں کر سکا، لیکن اب ان کا انتقال ہو چکا تو چلیں ابھی میں کچھ کر لیتا ہوں. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جنگل میں جا رہا ہوں کچھ لکڑیاں جمع کرنے کے لیے. کہا بیٹا لکڑیاں کیا کرنی ہے؟ کہا لکڑیاں اس لیے جمع کرنی ہے کہ والد صاحب کی وہ میت کو جلانا ہے نا. تو لوگ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، مسلمان مردوں کو جلاتے تھوڑی ہیں، مسلمان تو دفناتے ہیں. کہا اچھا. تو اب جب تھوڑی غور و فکر کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ نوجوان جو ہے یہ شاید یہ غیر مسلموں کی فلمیں دیکھتا ہوگا، اور اس موقع پر اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہوں گی، تو یہ اس کے ذہن میں یہی ایک کانسیپٹ بن گیا کہ شاید یہی خدمت ہوتی ہے جلانا. اچھا یہ واقعہ کوئی فرضی واقعہ نہیں، حیدرآباد سندھ کا واقعہ، اور ہمارے اسلامی بھائیوں کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا سن 2001 میں حیدرآباد میں. تو اس کے بعد پھر خیر وہاں پر لوگوں کو نیکی کی دعوت دی گئی، سمجھایا گیا، تو کافی لوگوں نے پھر نیت کی کہ انشاءاللہ ہم فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے. یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح اجی صاحب نے فرمایا کہ آپ دنیاوی طور پر بہت علم حاصل کر چکے، آپ نے ڈگریاں بھی حاصل کر لیں، قانون بھی پڑھ لیے، لیکن آپ نے دین کا علم اگر حاصل نہیں کیا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ مجھے وضو کیسے کرنا ہے، مجھے غسل کر کے طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، مجھے نماز کیسے پڑھنی ہے، مجھے قرآن کیسے پڑھنا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیسے کرنے ہیں، گناہوں سے بچنا کیسے، اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو جناب غور کر لیجئے، یہ علم نہیں، یہ پھر جہالت ہے. اصل علم کیا ہے؟ وہ ہے دین کا علم، دنیاوی علم. دین کا علم سیکھنے میں معاون تو ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو علم وہ ہے دین کا علم. تو اس پر ہمیں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے. حکیم صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گا، کچھ بات کروں گا کہ کہا جاتا ہے کہ جہالت جو ہے یہ انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے. جی حکیم صاحب کیا فرمائیں گے؟
جہالت ہی جیسے فرمایا کہ اندھیرا ہے، اور نور جو ہے وہ علم ہے. اگر ہم اس نور کو حاصل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے راہیں کھلتی چلی جائیں گی. حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہالت سے بڑا آدمی کا کوئی دشمن نہیں. آدمی جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے. اور جہالت کی مذمت جو ہے قرآن پاک میں، احادیث وغیرہ میں بے شمار جگہ اس کا ذکر کیا گیا ہے. کیونکہ جو جاہل آدمی ہوتا ہے، جس کے اندر جہالت ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ آیا اللہ اس کے رسول نے اس کو منع فرمایا ہے یا نہیں، اور وہ کرتا رہتا ہے. اسی طریقے سے جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کا ارشاد فرمایا وہ چھوڑ دیتا ہے، کہ اس کو علم نہیں ہے، اپنے جہالت کی بنیاد پر وہ اس سے اجتناب کرتا ہے، بے خبر رہتا ہے. اور جہالت ہے کیا؟ مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہالت کو پیدا کیا تو فرمایا آ گیا، تو وہ پیچھے چلی گئی. پھر فرمایا پیچھے جا، تو وہ آگے آ گئی. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، تو مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ ناپسند ہے، میں ضرور تجھے اپنی مخلوق کے بدترین لوگوں میں رکھوں گا. یہ ہے جہالت. اب اسی طریقے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا لعنتی ہے اور جو اس میں ہے وہ بھی لعنتی ہے، سوائے اللہ کے ذکر، عالم اور طالب علم. اگر ہم جہالت سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو یہ وہ اندھیرا اور وہ گڑا ہے کہ اس کی گہرائی میں ہم گرتے ہی چلے جائیں گے. اب جب تک ہم علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کی روشنی سے، ہم اپنے دنیا بھی اور اپنی آخرت کو بھی بہتر بناتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی.
سبحان اللہ. اب کتنا علم انسان کو آنا چاہیے کہ جس سے اس کی زندگی اچھی گزر سکے, جس سے اسے دین کا علم آ سکے. اب دین کا علم اجزا بہت وسعت ہے اس کے اندر. اب اس میں حج کے مسائل ہیں, نماز کے مسائل ہیں, روزوں کے مسائل ہیں, تجارت کے مسائل ہیں, طہارت کے, پاکی ناپاکی کے, بہت وسیع دنیا علم کی, خاص طور پر دینی علم کی. اب قرآن سمجھتے سمجھتے اگر بلا مبالغہ کہا جائے سینکڑوں سال بھی کسی کی عمر ہو تو پورا قرآن سمجھ لینا اور اس کے فہم کو پا لینا یہ آسان نہیں ہے. تو میں چھوٹی سی بات آپ سے یہ کروں گا کہ اس پر تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں, پھر دیگر مبلغین کی طرف بھی میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ انسان کے پاس کتنا علم ہونا چاہیے, کم از کم کتنا علم انسان کے پاس ہونا چاہیے جس سے اس کی زندگی اچھی گزرے اور جس سے وہ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو سکے.
دیکھیے بہت آسان الفاظ میں جو علماء بیان کرتے ہیں نا,
جی
علماء نے جو لکھا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض فرمایا ہے اتنا علم حاصل کرو,
اتنا تو ضروری ہے,
اتنا ضروری ہے, یعنی جس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہو,
سبحان اللہ,
فرائض کی ادائیگی اور حرام سے بچنے کا طریقہ معلوم ہو,
سبحان اللہ.
اور بات کیا ہوتی ہے کہ راشد بھائی, کہ جب ہم کوئی بیمار ہوتے ہیں نا, اب مثال اگر ہمیں دانت میں تکلیف ہے تو ہم اس وقت جو ہے نا وہ عام جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے بعد ہی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے. یعنی وہی بات ہے کہ جس جب ہمیں یہ پتا ہے کہ مجھے مرض کیا ہے تو میں اسی سے بات کروں گا.
جی
تو اسی طرح اگر مجھے کہیں کوئی ایسا فرض ادا کرنا ہے جیسے حج کرنا ہے, اب حج کی کتاب جو ہے وہ بچپن میں پڑھ لی اور حج فرض ہوا جوانی میں اور کامیں تو یاد نہیں ہے, تو وہ ہے نا کہ جب ہوگا تو پھر پڑھ لیں. رمضان شریف قریب آ رہے ہیں تو آپ دوبارہ اس کے متعلق معلومات کر لیں.
سبحان اللہ.
اگر زکوٰۃ دینی ہے تو علماء موجود ہیں. تو بات وہی ہوتی ہے کہ فوراً یہ ذہن بنانا ہے کہ اتنا علم کیسے حاصل ہے, وہ گریجولی ہوتا ہے, لیکن اس فیلڈ میں آنا ضروری ہے. اور حضرت سید مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو صرف اپنی اصلاح کے لیے علم حاصل کرے اسے تھوڑا علم ہی کافی ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح کروں, ان کی کوشش کروں, تو پھر اس کے لیے وسیع علم حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی. اور اللہ پاک جسے توفیق دے جو یہ چاہتا ہو کہ میرے ذریعے دین کا کام ہو اور قوم کی اصلاح ہو, اور ظاہر ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. ویسے بھی اس موضوع پر ہم انشاءاللہ مزید آگے بھی بات کریں گے کہ جو ہمارے اس طرح کے خاص کر بزرگوں کا مدنی چینل ہے, تو اب اس موضوع پر ہم یوں بات کریں گے کہ جو ایجڈ پرسن ہے خاندان کے, جو بڑے ہیں, جو بڑے بن کر فیصلے کرتے ہیں, تو ان کو ان معاملوں میں احتیاط کرنی چاہیے.
بالکل لہر صاحب, آپ کی جو بات سے میں سمجھا ہوں, دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو علم حاصل کرنے والے. ایک تو وہ ہیں عام انسان جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے جو جو چیزیں اس کے ساتھ متعلق ہوتی چلی جائیں اس کا وہ علم حاصل کرتا چلا جائے. جیسے بچپن میں ہے تو اسے وضو کے مسائل کچھ ہوں, تھوڑی سی بڑی عمر سمجھداری کی ہوتی ہے, پھر اگر وہ نماز اس پر فرض ہوتی ہے تو نماز کے مسائل, اب اسی طرح غسل کرنے کے بارے میں اسے معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھ سکے. اچھا اب بڑا ہو کر اب اس کو کاروبار کرنا ہے تو جو کام کرنا ہے اس کے معاملے میں رہنمائی لینا ہوگی. پھر اگر اس زندگی میں اس پر حج فرض ہوتا ہے تو حج کے مسائل سیکھنا اتنے کے جس سے اس کے حج درست ہو جائے گی اب اس کے لیے فرض ہو جائے گا. اس طرح تجارت کرتا ہے تو تجارت کے بزنس کے مسائل سیکھنا اس کے لیے فرض ہو جائیں گے جو وہ کام کر رہا ہے. ملازمت کرتا ہے تو جاب کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہو جائیں گے. روزہ فرض ہے تو روزوں کے مسائل. تو جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی, جیسے جیسے ذمہ داریاں بڑھتی جائیں گی, اسی طرح اس کے مسائل سیکھنا ضروری ہوں گے. اب شادی ہو چکی ہے تو میاں بیوی کے مسائل اور ان کے حقوق ایک دوسرے پر کیا ہیں, ان کا سیکھنا اس کے لیے فرض ہوگا. اچھا ایک تو یہ طبقہ. اچھا دوسرا وہ ہے جس طرح فرمایا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان کہ اب دوسروں کی اصلاح کرنی ہے, دوسرے اس کی طرف متوجہ ہوں گے, جیسے علماء کرام ہیں. اب علماء کرام ایکسٹرا علم حاصل کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, کیونکہ ان کا علم صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا, مخلوق خدا کی رہنمائی ہدایت کے لیے ہوتا ہے. اب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اب عالم سے بڑھ کر پھر مفتی بن کا درجہ ہوتا ہے, تو مفتی سے لوگ فتاوی حاصل کرتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں. اور ایک جو آر صاحب آپ نے گفتگو فرمائی کہ آپ کو جو پریشانی ہے تو اس پریشانی کے حل کے لیے آپ اسی متعلقہ بندے کے پاس جائیں گے. عبد المجید بھائی, ہمارے معاشرے میں ایک ہوتا کیا ہے اب اس کو جہالت کہیں یا پھر کوئی زیادہ وہ اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہوئے کیا کرتا ہے کہ جو کام اپنا نہیں دوسرے کام میں ٹانگ اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا دو طرح کے لوگ ہیں، میں چاہوں گا اس پر دونوں پر آپ بات کیجئے گا۔ ایک تو وہ ہے کہ مشورہ کس سے لینا ہے، لوگ اس طرح توجہ نہیں ہوتے کہ دنیاوی طور پر تو سینس ہوتا ہے کہ بھائی اگر مثال طور پر میرے دانتوں میں درد ہے تو ڈینٹسٹ کے پاس جا کر اسی سے مجھے پتہ کرنا ہے، معلومات لینی ہے، مشورہ لینا ہے۔ اچھا اب وہ دوسرے کسی پلمبر کے پاس، چپڑاسی کے پاس، اس کے پاس جا کر مشورہ نہیں لیں گے۔ دوسری چیز کہ بھائی جو آپ کو کام آتا ہے آپ وہی کریں نا، جو آپ کو کام آتا ہے وہی کریں۔ ایک کیا لوگوں میں ایک عجیب سی بات ہوتی ہے کہ ہر ایک کو بن مانگے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، دینی طور پر بھی بن مانگے مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ علم نہیں ہوتا، سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں۔ کیا فرمائیں گے؟
ہمارے امین بھائی نے کافی اچھی توجہ دلائی ہے، اس کو بھی کنٹینیوس کرتے ہوئے میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ دعوت اسلامی کا مارج وجود میں آنے کا ایک بنیادی جو سبب امیر سنت نے دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان بالخصوص اپنی ضرورت کا علم سیکھے۔
سبحان اللہ،
دعوت اسلامی کے اوائل میں ہمارے سینئر بیٹھے ہیں، الحمدللہ اللہ احسانی دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ بالغان کا آغاز فرمایا ہے نا۔ اب کئی لوگ بچوں مدرسے میں نہیں گئے، ہمارے جیسے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا اور ان کو وہ ماحول نہیں ملا۔ اچھا پھر ہم پڑھتے بھی تھے تو کسی خواتین سے پڑھ لیا بچپن میں، یا ایسے سے پڑھا جسے خود قرآن نہیں پڑھنا تھا۔ دعوت اسلامی نے بفضل خدا تعالیٰ لوگوں کو صحیح قرآن پڑھنے کی طرف لے کر آئے کہ سب سے بنیادی چیز ہمیں قرآن پڑھنا ہے۔ اور امین بھائی کی بات سے یہ کہ ہمیں کتنا علم آئے، تو علماء نے یہ لکھا ہے راشد بھائی کہ اپنی ضرورت کا علم، جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کو اتنا قرآن درست آنا چاہیے کہ اس کی نماز درست ہو جائے،
سبحان،
نہ کہ وہ پورا قرآن حافظ قرآن ہو۔ اور اسی طرح رمضان شریف آیا تو روزے رکھے، اسی طرح حج کے معاملات آپ نے بیان فرمائے۔ ہر فن کے رجال ہوتے ہیں، یعنی کہ عربی کا یہ مقولہ ہے، اس کے ماہرین ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں اردو میں جس کا کام اسی کو ساجے،
سبحان،
جس کا کام اسی کو ساجے۔ اب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جب چلے جائیں تو ہوتا ہے کیا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس تو چاہے پڑھا لکھا آدمی ہو جس کو دنیاوی پڑھا لکھا کہتے ہیں، یا غیر پڑھا لکھا ہو جس کو کہتے ہیں یہ دنیاوی تعلیم سے بھی ناشنا ہے، لیکن ڈاکٹر کی بات وہ ایسے مانتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کیا بات ہے۔ وہ کہتا ہے ہاتھ اوپر کرو، ہاتھ اوپر کر لیتا ہے، وہ ہاتھ نیچے کرو، ہاتھ نیچے کر لو، وہ جھکنے کا کہتا ہے جھک جاتے ہیں، منہ کھولنے کا کہتا ہے منہ کھول لیتے ہیں، ناک بولتا ہے اندر سے ٹارچ مار کے چیک کرنا ہے، ہر جگہ سے ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے جسم کو ڈاکٹر کے تابع کر دیتے ہیں
جی۔
اور جبکہ وہاں ہمیں ایسا لگ رہا تھا جو ہمیں لے کر جاتا ہے کہ یار میں نے دیکھا ہے تو بڑا اکڑ کے رہتا ہے، لیکن ڈاکٹر کی ہر بات مان رہا تھا۔ اچھا پھر دوسری بات، ڈاکٹر کسی کو یہ کہہ دے کہ بھائی آج سے آپ نے چائے نہیں پینی میٹھی، تو اس نے چائے چھوڑ دینی ہے، آپ نے میٹھا نہیں کھانا اس نے میٹھا چھوڑ دینا ہے، ڈاکٹر نے کہا آپ نے نمک نہیں کھانا بلڈ پریشر ہے آپ نے تیل سے بچنا ہے وہ بچتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی صحت میں ڈاکٹر کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ ہم یہ وہاں یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اتنا مجھے سمجھا رہے میں بھی سمجھدار ہوں، اگرچہ وہ دنیا بھی پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس نے کالج یونیورسٹی بھی پڑھا ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر وہ یہ نہیں کہتا کہ یار میں جو ہے اتنا جانتا ہوں، وہ یہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اس چیز میں آپ علم رکھتے ہیں۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے ہم علماء کے پاس جاتے ہیں، مسجد کا جو امام ہے ہمارا عالم ہے اس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، تو ذرا سی اس سے گفتگو کی تو کہا ہاں یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے۔ تو یہ کیا پتہ ہے ڈاکٹر کی بات پر کب دوائی لینی ہے، ایک گولی کھانی ہے، دو گولی کھانی ہے، یہاں ہم اپنی عقلوں کو نہیں دوڑاتے۔ لیکن دین کے معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ تھوڑا بہت نماز پڑھنے والا بھی ہو لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید عالم ہوں، تو جب جب کسی کو کوئی مسئلہ درپیش آئے، اور علماء نے بھی یہ فرمایا کہ ہم اس سے پوچھے قرآن پاک میں ہم اس سے پوچھے جو علم رکھتا ہو، تو دین کے معاملات میں بالخصوص راشد بھائی ہونا چاہیے کہ ہمیں جب جب کوئی پرابلم آئے اور جب جب کوئی مسئلہ پیش آئے ہمیں اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے۔
مطلب جیسے ہی آپ کے ساتھ پرابلم ہے تو آپ جس طرح دنیاوی طور پر ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں تو پھر دینی اعتبار سے بھی ان چیزوں کا خیال ضرور آپ کو کرنا چاہیے۔ اسے
یہ یہاں پر یہ چیز ایڈ کریں کہ یہ جس طرح عبد المجید بھائی توجہ دلا رہے نا، کس کرنا تو ہے مگر مکان بنانا ہے تو ڈاکٹر صاحب سے مشورہ نہیں کرتے، مکان بنانا ہے تو ڈاکٹر صاحب سے مشورہ نہیں کرتے، کوئی کورٹ کا میٹر آئے گا تو کسی مطلب انجینئر صاحب کے پاس نہیں جائیں گے, یہ سب کو پتا ہے کہ کون سی بات کس سے کرنی ہے.
سبحان اللہ.
یعنی یہ جو عبد المجید بھائی بڑی خوبصورت بات کر گئے کہ یہ جو بات ہے وہ یہ کہ یہ بات پوچھنی کس سے ہے, اس کا اسپیشلسٹ کون ہے. اور پھر وہی بات کہ اگر دنیاوی طور پر تو ڈاکٹر کو اپنے آپ کو حوالے کر کے ہر چیز مان رہے ہیں, لیکن دینی حوالے سے اس بات میں بالکل ضرورت ہے اس بات کی, کیونکہ یہ جو دنیاوی جو معاملہ ہے نا اس کا نقصان دنیاوی طور پر ہوگا, اور دینی معاملات میں نقصان یہ آخرت کا نقصان ہوگا, ایمان کی بربادی تک کا معاملہ پہنچ جائے گا اس میں.
اسلام نے ہمیں کسی بھی حوالے سے, ماشاء اللہ ہمارا اسلام جو ہے وہ ایک مکمل دین ہے, یعنی کہ یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ شادی ہونے لگی ہے تو اولاد کا حق شادی سے پہلے. تو کس نے کہا کہ شادی سے پہلے کیوں؟ تو کہا کہ اس عورت کا انتخاب کرے کہ جب تیرے یہاں اولاد ہو تو وہ اولاد نیک ہو.
کیا بات.
آپ بتائیے کہ اسلام نے کتنا خوبصورت ہمیں زندگی گزارنے کا وہ دیا. اور اسی طرح اگر ہم کوئی بھی معاملات اپنے کریں, اور انشاءاللہ الکریم اگر ہم اپنے علماء سے رابطے میں رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے دنیاوی اعتبار سے جہاں ہر فن کے رجال ہوتے ہیں, تو کاروبار میں بھی ہم لیں نا, تو ہماری موٹر سائیکل خراب ہے تو میکینک کے پاس جائیں گے, پیٹرول نہیں ہے تو پیٹرول پہ جائیں گے, پنچر ہوگی تو پنچر لگوائیں گے, نہ کہ اس کا الٹ کروائیں گے. تو کہتے ہیں جس کا کام اس کو ساجے. تو حقیقت ہے علماء ہیں ہمارے جو مبلغین ہوتے ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی ہمارے دارالافتاء اہل سنت یا علماء اہل سنت کی طرف رجوع کرواتے ہیں.
دعوت اسلامی کی خوبصورتی عبد المجید بھائی کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا خاص جو اللہ پاک کا کرم ہے, رحمت ہے نبی پاک علیہ السلام کی نظر عنایت ہے, یا دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کے پیغام کو جو قبول کیا جا رہا ہے, برکت ہو رہی ہے, اس کی ایک جو میں جو سمجھا ہوں کہ دعوت اسلامی نے سب کاموں کو شریعت کے پیچھے رکھا ہے, پہلے شریعت اس کے بعد پھر جتنے معاملات وہ سارے ہیں. الحمدللہ یہی ہمیں سوچ ملتی ہے. حجی عبد القادر صاحب کیا فرمائیں گے ایسے لوگوں کی جہالت کے بارے میں کہ جو دینی مسائل میں اپنی عقل سے کام لیتے ہیں, دنیاوی مسائل میں دنیاوی معاملات میں کہتے ہیں جی اب تو ہمیں مشورہ کسی ایکسپرٹ آدمی سے لینا ہے, لیکن جہاں دینی بات آئے گی, جہاں دینی مسائل کی بات آئے گی, ارے یار اللہ معاف کرنے والا, خیر ہے کوئی بات نہیں. اس طرح کے جو جہالت والے جملے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمائیں؟
نور بھائی, معاملہ جو سب سے بڑا ہے نا وہ ہے علم کی اہمیت کا دل میں ہونا یا نہ ہونا.
بالکل.
جس چیز کی اہمیت اسے مطلب ہوتی ہے وہ اس طرف ہی توجہ دیتا ہے.
سبحان اللہ.
بچہ پیدا ہوا اس کو جو ہے نا وہ ڈاکٹر اور انجینئر اور پائلٹ بنانے کی باتیں تو شروع ہو گئیں,
ٹھیک ہے,
مگر کہیں یہ بات شروع نہیں ہوتی کہ اس کو میں حافظ قرآن بناؤں گا, میں اس کو عالم دین بناؤں گا. جبکہ امیر اہل سنت کی گفتگو اور بہت ساری گفتگو کے ساتھ ایک یہ کتنا پیارا انداز آپ نے فرمایا کہ عالم ہی انسان ہے.
سبحان اللہ.
عالم ہی انسان ہے, یعنی کہ انسان بننا ہے صحیح تو علم حاصل کرنا ضروری ہے. میرے
لئے سنت کا ہی صرف فرمان نہیں, یہ بزرگوں کا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان, تو امیر اہل سنت ان بزرگوں کے فرمان ہی کو آگے
فرمان کو مدنی مذاکرے میں جو سمجھ لیجئے کہ ملتا ہے وہ اس طرح سے فرماتے ہو. پھر مطلب آپ کی خواہش جو اپنے متعلقین محبین سے آپ کرتے ہیں کہ کم از کم ہر گھر میں ایک عالم ہو,
کم از کم ایک عالم ہو, کم از کم
کم از کم ایک عالم ہو. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ایک عالم ہوگا تو وہ بے راہ روی کو ٹوکتا ضرور ہوگا, روکتا ضرور ہوگا, زیادہ حیثیت نہیں تو بتا دیتا ہوگا. پھر امیر اہل سنت کس سے کیسی بات کرنی ہے, ابا اگر غلط نماز پڑھ رہے ہیں ان سے کیا انداز ہونا چاہیے, بچہ اگر غلط نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے کیا انداز ہونا چاہیے, بچوں کی اماں جو ہے وہ اس طرف رغبت نہیں رکھتی تو اسے کیا کیا فضائل بتا کر جو ہے اس سے رغبت لانا, نہ کہ مطلب جو ہے جھاڑ اور پنچایت اور پریشانیاں یہ لانا, بلکہ اس طرح سے وہ بات کرنا. ایک مطلب پیاری سی بات ہے جو میری بڑی عقل میں آئی, مشہور ہے یہ کہ علم نور ہے.
سبحان اللہ.
اسکولوں کی دیواروں پہ بھی لکھا ہوا ہے تو استاد بھی بتا رہا ہے تو استاد بھی بتا رہا ہے, تو وہ نور ہے. ایک موٹی عقل میں آ رہا ہے کہ نور ہے, اب وہ نور کس قسم کا ہے کیا ہے؟ اب ایک دوست صاحب ایک کے گھر جانے تھے تو وہ جاتے جاتے کہنے لگے کہ یار میرے کو بہت تیز استنجا کی حاجت ہے, مجھے میں تھک بہت گیا ہوں, میرے کو تھوڑا سا بیٹھنے کی بھی حاجت ہے, ابھی جا رہے ہیں تو اپن کو یہاں پر کچھ ایسی چیز مل پائے گی کہ نہیں مل پائے گی. اس نے کہا تسلی رکھو انشاءاللہ کچھ کرتے ہیں. اب وہ ڈرائنگ روم میں جب گئے, لائٹ ابھی جلی نہیں تھی, ڈرائنگ روم میں جیسے ہی گئے تو اندھیرا چاروں طرف تھا, پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا. جیسے ہی لائٹ کھولی, یہ آ گیا علم. اب کیا علم آیا, یہ چھوٹا دروازہ جو ہے نا یہ استنجا خانے کا لگ رہا ہے, یہ بیڈ جو ہے نا یہاں پر آرام سے بیٹھ سکتا ہوں, یہ صوفہ ہے یہاں پر بیٹھ سکتا ہوں. یعنی کہ ایک بٹن نے, یعنی کہ روشنی دی, اور روشنی نے جو ہے وہ عقل و فہم دیا کہ سارے معاملات کو وہ
کیا بات
جان گیا.
سبحان اللہ.
تو یہ علم کے ہی معاملات, اور آپ جو ارشاد فرما رہے تھے کہ علم حاصل کرنا, ایک تو یہ ہے کہ ایک طبقہ ہے جو پان کی دکان پر چوکوں پر بیٹھ کر علم کی گفتگو کچھ کر بھی رہا ہوتا ہے, تو وہ کیسی علمی گفتگو کر رہا ہوگا, یہ میں اور آپ ایک عام آدمی اس کو سمجھتا ہے, اور اس میں سے ہر ایک جو ہے وہ عالم بنا ہوا ہوتا ہے. ہر ایک عالم بنا ہوتا ہے. وہ عالم کتنا بنا ہوتا ہے, میں نے جو ہے وہ بخاری شریف پوری پڑھی ہے. اب کیا ہے, بخاری شریف پڑھ تو لی ہے, تو وہ مطلب اردو میں پڑھ لی یا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہے میں نے, مگر اس کے بعد بھی اس کے پڑھ لینے کا اجر و ثواب جو اپنی جگہ ہے, مگر اس کا پھیلانے کے معاملہ جو ہے وہ الگ ہے. بسا اوقات کچھ گفتگو ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ مطلب آدمی کو سمجھانے کی ہوتی ہے کہ میں آپ تک سمجھا رہا ہوں, مگر آپ کسی کو جو ہے نہ سمجھائیے گا بلکہ اس کو مفتی صاحب کے پاس بھیجیے گا, ہے نا, تاکہ صحیح جگہ پہ جا کے وہ صحیح طریقے سے اس کو سمجھا سکے. تو اب معاملہ علم کا مطلب یہی ہے. اب جیسے کہ مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ ٹرین میں جا رہے ہیں, نماز کا وقت ہو گیا, تو بسا اوقات جو ہے وہ نماز جس طرح پڑھنی چاہیے ٹرین کے اندر بھی, اب جیسے کہ قبلے کا رخ جو ہے وہ ایک انداز جس طرح
بھی کو معلومات نہیں ہوتی, معلومات وہاں پر کیا ہوتا ہے ہر صاحب, یہی ہوتا ہے کہ ٹرین میں سفر کریں یا عام روٹین میں سفر کریں, تو اب اگر اس معاملے میں پورے مسائل ہیں, اس کے شرعی مسائل ہیں, ہونا تو یہ چاہیے کہ مطلب علماء سے پوچھ لیا جائے, ٹھیک ہے جی جہاں دل کرتا ہے نماز پڑھ لو, تو بھائی آپ کی مرضی یہاں پر نہیں چلے گی, شریعت کی مرضی یہاں پر چلے گی. اچھا اسی طرح یہ بھی ایک وہ جہالت میں ہوتا ہے, بچوں نے پیشاب کر دیا تو کہتے ہیں خیر یار بچہ ہے نا, چھوٹے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے, اللہ کے بندے اس کا فیصلہ آپ کرو گے یا کوئی عالم اور مفتی کریں گے, چھوٹے بچے کا پیشاب بھی
پاک ہوتا ہے. فیصلہ کیا ہے نا, اس نے کوئی دنیاوی چیز تو کھائی نہیں ہے ابھی,
ہاں ٹھیک,
کوئی ایسی چیز تو کھائی نہیں ہے جو اس کو پیشاب کا, اس کا تو مطلب ابھی یہ پیدا ہوا ہے اور مطلب اس کے اندر کچھ گئے ہی نہیں ہے, اگر کچھ نکل رہا ہے تو وہ تو پاک ہی ہوا.
یہ تو عقل ان کی ہے نا,
یہی بات کر رہا ہوں نا, یہ اسی عقل سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب جو ہے نا وہ دودھ پیتا بچہ ہے, ابھی تو دودھ بھی نہیں جس نے چھوڑا, تو ابھی اس معاملے کو مطلب وہ جاننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اسی طرح سے جو ہے وہ کسی کو باپ بنا لیا, کسی کو بھائی بنا لیا, کسی کو بہن بنا لیا, کسی کو اماں بنا لیا, ہے نا, وہ اس کی اماں سے بھی زیادہ اٹریکٹیو ہے, مگر اس کو اماں بنا لیا, اور اماں بنا کر پھر جو ہے وہ سارے معاملات, سارے حجابات, سارے پردے, سارے معاملات سب جو ہے وہ دور ہو گئے. اب یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر, اس بے راہ روی کے اندر بہت بڑا فساد جو ہے اس دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے.
اللہ, جب دین کا علم نہیں ہوتا, خوف خدا انسان کے ذہن سے جب نکل جائے تو پھر وہ جہالت والے بہت سارے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. حکیم صاحب کچھ فرما رہے ہیں.
میں یہ عرض کر رہا تھا اس میں سب سے جو ساری چیزوں میں جو عبدالقادر بھائی نے بھی ارشاد فرمائی کہ ساری چیزوں میں ایک بنیادی بات کیا ہے کہ ہمیں چلنا تھا, اپنی طبیعت کو ڈھالنا تھا شریعت کے مطابق, لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی مرضی کے مسئلے بنا لیتے ہیں, اپنی مرضی کی سوچ بنا لیتے ہیں اور پھر اسی کو فالو کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں بھائی یہی صحیح ہے.
اور یہ تو ایک جنرل جو آج صاحب بھی جو فرما رہے ہیں کہ ٹرین میں جا رہے ہیں یا اس طرح سے پردے کی جو بے احتیاطیاں ہوتی ہیں, کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھا دیکھ ہمارے یہاں ہو رہا ہوتا ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک جگہ ایک مہمان آیا نا, تو اس گاؤں میں بڑی خاطر مدارت کرتے تھے لوگ, بڑا مشہور تھا. تو مہمان کا جب آیا تو ہے سب دسترخوان بچھایا اور بڑے زبردست کھانے لگا دیے اس کے. اب جب کھانے لگے تو اس کے بعد ایک بڑا سا ڈنڈا جو ہے نا وہ بھی دسترخوان میں رکھ دیا گیا اسٹینڈ پر. اب مہمان پہلے تو کھانا نہ دے کے تو بڑا خوش ہوا, لیکن ڈنڈے نے اس کو ٹینشن میں ڈال دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یار ان کیا کوئی ریت ویت ہو کہ کھلا پلا کے پھر ذرا دو چار ڈنڈے بھی لگائیں گے. تو اس نے کہا, اس نے اسے پوچھا کہ یار یہ ڈنڈا کیوں رکھا ہے؟ تو کہا یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے, تو ہمارے رواج ہے, ہم رکھتے ہیں اس کو,
ہمارے باپ دادا
کے دور سے یہ آ رہا ہے, ڈنڈا رکھتے ہیں ہمارے. تو اس نے کہا نہیں یار یہ کچھ تو وجہ ہوگی نا. کہا نہیں نہیں آپ ٹینشن نہیں لیں, آپ کھائیں. اب اس کو خوف بڑھ گیا کہ یار لگتا ہے بھائی اتنا کھلا پلا کے کچھ لگائیں گے دو چار. تو اس نے کہا نہیں یار مجھے مزہ نہیں آ رہا, مجھے ذرا اس کی تفصیل بتائیں. کہا نہیں میرے بھائی آپ کھانا کھائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. کہا نہیں یار میں اس کے بغیر تو نہیں کھاؤں گا بھائی, پہلے بتاؤ. اب وہ بتایا گیا تو سب نے یہ کہا بھائی ہم نے تو یہ دیکھا ہے. تو ایک ایجڈ عمر کو لے آئے کہ بھائی آپ بتاؤ یہ ڈنڈا کیوں رکھتے ہیں. اب وہ آیا تو اس نے کہا یہ کیا ڈنڈا رکھا ہے, ہمارے ابا اتنا بڑا ڈنڈا تھوڑی رکھتے تھے, چھوٹا ہوتا تھا, یہ کیوں اتنا بڑا کر دیا؟ اچھا وہ تھوڑا کاٹ دیا اس کو بھائی, اب رکھ دیا. مہمان نے کہا کہ نہیں یار میرے کو تسلی نہیں ہو رہی, میں اس کے بغیر کھاؤں گا نہیں, یہ ڈنڈا کیوں رکھتے ہو؟ یہ جواب تو نہیں ہوا, ایک اور کو لائے. تو اس نے کہا کہ بھائی بے وقوف لوگو, یہ ڈنڈا اس طرح موٹا تھوڑی ہوتا ہے, ہمارے دادا تو پتلا سا ڈنڈا رکھتے تھے, اب اس کو بیچ میں سے بھی چیر دیا گیا اور چھوٹا کر کے رکھ دیا. تو اس نے کہا کہ نہیں یار یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ڈنڈا کیوں رکھا ہے. آخر تیسرے کو لائے اور ایجڈ کو, تو اس نے جب آ کر دیکھا تو کہا نالائق کو یہ اتنا تھوڑی ہوتا ہے, یہ پتلا بھی اور پتلا کرو اس کو اور چھوٹا کرو اس کو. پھر جناب وہ اترا کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اب اس سے چوٹ تو نہیں لگے گی اگر یہ مارے, لیکن یہ رکھتے کیوں یہ پتہ نہیں چلا. آخر وہ ٹنگا ٹولی کر کے جو بالکل جو سب سے 90 سال 95 سال والا تھا اس کو اٹھا کے لائے, اب اس کو نظر بھی نہیں آتا تھا. اس کو کہا کہ چاچا یہ جو دسترخوان پہ ڈنڈا رکھتے کیوں رکھتے؟ تو اس نے کہا ڈنڈا کہاں رکھتے؟ اور وہ بھائی ہمارے والے تو دانت کو وہ پیک ٹوتھ پیک رکھا کرتے تھے, اب وہ ٹوتھ پیک کو انہوں نے وہ بالکل ڈنڈا بنا دیا.
وہ اس کے اور خوبصورت اگلے والے نے اور خوبصورت اور بڑا اور بڑا, مطلب یہ ایک روایت کام کرتے ہوئے اصل مقصود کو یہی ایک ہے نا امین بھائی, جہالت اور علم کی بات تو یہی ہے نا. علم کی بات تو یہ تھی کہ مسوا اس کے خلال کرنے کے لیے یہ رکھنا چاہیے, اب وہ انہوں نے جہالت یہ دکھائی اپنے باپ سے محبت سے, بابا بڑے اس سے رکھا کرتے تھے, رکھوایا کرتے تھے, تھوڑی سی اچھی بنا لی ہوگی, تھوڑی سی اور بڑی بنا لی, پھر تھوڑی سی اور بڑی بڑی.
اس میں ایک بات اور, آج کل اس کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ بھائی پرانے دور میں کیا تھا تو یہ سارے غلط کرتے تھے, جیسے نیازوں کا اس کا, بھائی ٹھیک ہے رسم رواج جو ہے وہ غلط ڈل گئے, لیکن اصل جو حقیقت ہے وہ تو صحیح ہے نا, اس کی فضیلت تو اپنی جگہ تھی نا. وہ جو اچھی نیتوں کے ساتھ اور جس طرح شریعت کے جو حکیم صاحب فرما رہے ہیں کہ شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے آج آپ کام کریں گے تو سارے بہترین ہوں گے. یعنی آپ یقین مانیں جو مدد کے ناظرین ہیں کہ یہ ٹرین میں نماز جو آپ نے فرمایا ہے, اب کوئی تو یوں کہتا ہے کہ یوں پڑھ لو یوں کر لو, اب یقین مانے کہ جب ٹرین میں یا سفر میں شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جب ہم عمل کرتے ہیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. مزہ ہی کیا کرتا ہے راشد بھائی,
واقعی علم اگر ہو تو ہر سب بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. بات ہے علم کی, بات ہے اہمیت کی, اس پر بھی انشاءاللہ الکریم بات کریں گے کہ ایک تو یہ ہے کہ علم نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں جہالت, لیکن اس کے علاوہ بھی جہالت کی بہت ساری صورتیں ہیں. صحابہ کرام جاہل کس کو کہا کرتے تھے؟ انشاءاللہ یہ بھی آگے چل کر ہم بات کریں گے, لیکن ابھی ہم بڑھیں گے اپنے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ناموں کی دنیا.
نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.
جی مدنی چینل کے ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں, اور ہمارا سیگمنٹ ہے ناموں کی دنیا. اس سیگمنٹ میں آپ اپنے ناموں کے معنی پوچھ سکتے ہیں, قرآنی ناموں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں, صحابہ کرام اولیاء عظام اور اللہ کے نیک بندوں کے ناموں کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں. آئیے آپ کی کال میسج اور واٹس اپ کی طرف بڑھتے ہیں. جی کال دیجیے.
راشد بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی نواسیاں تھیں اور ان کے نام کیا تھے اور ان کے معنی بتا دیں.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نواسیاں تھیں. ایک نواسی کا نام تھا امامہ, امامہ کا معنی ہے ارادہ کرنے والی. دوسری نواسی کا نام تھا رقیہ, رقیہ پیارے آقا علیہ السلام کی ایک شہزادی کا نام بھی تھا, رقیہ کا معنی ہے ترقی کرنے والی, یہ نام بھی بڑا پیارا ہے. اور چوتھی نواسی کا نام وہ تھا ام کلثوم, ام کلثوم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی کا نام بھی تھا۔ ام کلثوم کا مطلب ہے پر گوشت چہرے والی، یعنی ایسا چہرہ کہ جس کی وجہ سے چہرہ ان کے بھرا بھرا سا ہو۔ اور چوتھی آقا کریم علیہ السلام کی نواسی کا نام تھا زینب۔ زینب کا معنی ایک خوشبودار اور خوبصورت پودا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی شہزادی کا نام زینب تھا۔ تو یہ چار نواسیاں تھیں نبی پاک علیہ السلام کی۔ نواسی کہتے ہیں جو بیٹی کی آگے بیٹی ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اگر بچیوں کے نام رکھنا چاہیں، اللہ آپ کو بیٹیاں عطا کرے، نواسیاں عطا کرے، پوتیاں اللہ نصیب کرے آپ کو، تو ان ناموں پر نام رکھیے، انشاءاللہ بہت برکت ملے گی۔ آپ کے میسج کو بھی شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کاموں جو آپ کے مزید کالز ہوں گی ان کو بھی شامل کریں گے۔ ایک میسج ہی آیا ہے، نازیہ، شازیہ اور طالب کا مطلب بتا دیں۔ جہانیہ سے یہ میسج کیا ہے کسی نے۔ دیکھیے نازیہ کا معنی تو ہے، ایک نازیہ کا معنی ناز کرنے والی بھی ہوتا ہے، اور ایک اس کا معنی ہے تیزی، جوش، تو اچھا نام ہے۔ اور دوسرا شازیہ، شازیہ کا معنی نرالی، نایاب، تو یہ نام بھی اچھا ہے۔ طالب، طلب کرنے والا، تو یہ نام بھی اچھا ہے۔ ایک میسج آیا، جنید نام کا مطلب کیا ہے؟ جنید، یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ، اللہ پاک کے ایک ولی گزرے ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ کے بھی یہ بزرگ ہیں، تو جنید نام بڑا پیارا ہے۔ جنید کا معنی ہے چھوٹا لشکر۔ تو ایک اصول یہاں پر بیان کر دوں، دیکھیے اگر کسی صحابی کا نام ہو، کسی اللہ کے ولی کا نام ہو، تو اب اس ناموں کے معنی کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ اس کی نسبت دیکھیں گے کہ یہ نسبت، کیونکہ حدیث پاک میں ہمیں اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کے ناموں پر نام رکھو۔ جی مزید کال دیجیے۔
میرا نام محمد ارشد ہے، معنی
ارشد کا معنی ہے ہدایت یافتہ، یعنی کہ ہدایت دینے والا۔ اور ایک ہوتا ہے راشد، راشد کا معنی ہدایت لینے والا، ہدایت پانے والا۔ ارشد یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت زیادہ ہدایت لینے والا یا ہدایت دینے والا، تو یہ بھی بہرحال اچھا نام ہے۔ اچھا ایک میسج یہ آیا ہے کہ محمودہ نام کا مطلب بتا دیں۔ محمودہ کا معنی جس کی بہت، جس کی تعریف کی گئی ہو۔ ایک ہوتا ہے محمود، نبی پاک علیہ السلام کا یہ صفاتی نام ہے محمود، تو محمودہ یعنی کہ وہ عورت جس کی تعریف کی گئی ہو۔ جی مزید کال دیجیے۔
عاقب کا مطلب بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔
عاقب یہ پیارے آقا علیہ السلام کا صفاتی نام ہے۔ عاقب کا معنی ہے پیچھے آنے والا، یہ نبی پاک علیہ السلام کیونکہ سب نبیوں سے آخر میں تشریف لائے، تو اس لیے آپ کو عاقب کہا جاتا ہے۔ ایک میسیج یہ آیا ہے کہ عبد الہادی نام رکھنا کیسا ہے، اور مرہا فاطمہ نام رکھنا کیسا ہے، پلیز گائیڈنس کریں، جزاک اللہ۔ دیکھیے عبد الہادی تو اچھا نام ہے، عبد الہادی کا مطلب ہادی کا بندہ، ہادی اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، ہادی کا معنی ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا، یہ نام تو رکھ سکتے ہیں۔ باقی مرہا، مرہا نام اچھا نہیں ہے، مرہا کا معنی اترانے والی، تکبر، غرور، فخر کے معنی اس کے اندر آتے ہیں، تو مرہا نام مناسب نہیں ہے۔ باقی فاطمہ نام یہ بڑا پیارا نام ہے، تو فاطمہ نام بچے کا رکھا جا سکتا ہے، بچی کا فاطمہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ فاطمہ کا معنی جہنم سے چھڑانے والی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی شہزادی کا یہ نام ہے۔ جی مزید کال دیجیے۔
حافظ محمد امین شاہ ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں، میرا نام محمد امین شاہ، اس کا معنی پوچھنا ہے۔
امین کا معنی تو ہے امانت دار، ان جس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت نہ کرے، یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صفاتی نام ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کو لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے، صادق سچا اور امین امانت دار، یہ دونوں بڑے برکت والے نام ہیں۔ اچھا جی اب ہم چلیں گے اپنے آخری جو اس سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم ناموں کو، ان کے کچھ نام ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آج سا سے شروع ہونے والے نام انشاءاللہ الکریم آپ کو بیان کیے جائیں گے، سا سے شروع ہونے والے بچیوں کے نام، تو انتہائی توجہ سے آپ نے سننا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، ان کے معنی دیکھیں گے بھی اور آپ سنیں گے بھی۔ سب سے پہلا نام وہ ہے سمینہ۔ سمینہ کہتے ہیں قیمتی چیز کو، تو سمینہ نام اچھا رکھا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا نام وہ ہے سریا۔ سریا کہتے ہیں ستاروں کے جھرمٹ کو، آسمان پر جو کچھ ستاروں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جگمگ اکٹھے ستارے ہوتے ہیں اس کو. اچھا اور آپ نے ایک جملہ بھی سنا ہوگا اوج سوریا, یعنی بہت بلندی, تو سوریا ستاروں کا جھرمٹ. ایک نام ہے صوبیا, صوبیا صوب سے ہے, صوبیا کہتے ہیں کپڑے والی کو, صوب عربی میں کہتے ہیں کپڑے کو. ایک نام ہے ثنا, ثنا کا معنی ہے تعریف, تعریف حمد خوبی, یہ سب ثنا کے معنی ہیں. ایک نام ہے ثانیہ, ثانیہ کا معنی دوسری, تو یہ نام بھی برل رکھا جا سکتا ہے. اور ایک نام ہے سمرین, سمرین کا معنی ہے پھلدار, تو یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے. اور ایک نام ہے سویبا, سویبا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ کا نام ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دودھ پلایا تھا. سویبا کا ویسے معنی ہے رجوع کرنے والی, لوٹنے والی, تو یہ بھی برکت والا نام ہے. یہ وہی کنیز ہیں, خاتون ہیں کہ جس کو نبی پاک علیہ السلام کے چچا ابو لہب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں آزاد کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو, غیر مسلم کو بھی اس اچھے عمل کی برکت سے اس کو نفع پہنچایا تھا. تو سویبا نام بھی اچھا ہے بچی کا. اچھا ایک نام اسی طرح ہے ثابتہ, ثابتہ کہتے ہیں مضبوط کو, مضبوط طاقتور مستحکم استقامت والی, تو یہ نام بھی اچھا ہے. اور ایک نام ہے ثروت, ثروت کا معنی دولت, دولت یہ ثروت ایسا نام ہے کہ جو مردوں کا بھی ہوتا ہے عورتوں کا بھی ہوتا ہے, تو بہرحال یہ نام اچھا ہے ثروت. اور ایک نام ہے سقیبا, سقیبا کہتے ہیں سرخ چہرے والی کو, تو یہ نام بھی بہت پیارا نام ہے. تو اسی طرح ایک نام وہ ہے ثاقبا, ثاقبا کہتے ہیں روشن چمکدار کو. تو یہ آپ کے سامنے میں نے 11 نام بیان کیے ہیں سا سے شروع ہونے والے, تو ان ناموں میں سے کسی بھی نام پر بچی کا نام رکھا جا سکتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے, نیک بنائے, اللہ ہمارے بچوں کو عمل کا عمل کرنے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین. ناصر بھائی سے کلام کے چند اشعار سنتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے.
تمہارا نام مصیبت نے جب لیا
see.
اسیر غم کو کارتا ہوگا کوئی اسیر غم کو کارتا ہوگا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت بستر ہوگا حسن فقیر کا جنت بستر ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا
اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آئیے جہالت انسان کو جانور سے بدتر کیسے بنا دیتی ہے اس موضوع پر رکن شورا کا پیکج دیکھتے ہیں, اس کے بعد اس موضوع کو مزید آگے لے کر چلیں گے.
پچھلے دور میں لوگ دین کی طرف جاتے تھے, علماء کی طرف جاتے تھے, اور اس دور میں وہ نہیں, تو علم دین سے دوری ہی ہے نا, کہ جب علم حاصل کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, ایک مسلمان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے. انسان اور جانور میں فرق ہے, ظاہر ہے کہ جانور جو ہے جو مرضی میں آتا ہے کرتا ہے, جو اس کو کھانا ہوتا ہے کھاتا ہے, جو پینا ہوتا ہے پیتا ہے, جس طرف جانا ہوتا ہے چلا جاتا ہے. انسان ایسے تو نہیں ہوگا, لیکن وہی بات ہے کہ اس تک علم نہیں پہنچا اب تک.
لیکن جہالت جو ہے نا انسان کو بھی جانور سے بدتر
بنا
لے جاتی ہے. قرآن پاک نے بعض انسانوں کے بارے میں یہ بات ذکر کی ہے, اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ تو جانوروں کی طرح ہیں,
اللہ
بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں.
یعنی
جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی کو اپنے دل میں نہ اتار سکا وہ انسان تھوڑی ہے.
تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم دین سے یہ دوری ہی کی وجہ بنتی ہے کہ انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. یہ دین پر نہ چلنا یا حرص دنیا کی, لالچ دنیا کی محبت بندے کو اس حد تک پہنچاتی ہے, جیسا کہہ سکتے ہیں
اسلام کی طرف نہ آنے والا
جی
وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی راہ سے بغاوت کرنے والا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے.
اللہ
آپ جانور کو دیکھیں گے نا, کتا جانور ہے
جی,
ایک ٹائم اسے روٹی ڈالی گئی نا
صحیح,
یا کوئی کھانے والی چیز اس کو ڈال دی گئی,
وفاداری
وہ کیسا وہ وفاداری کی طرح دم ہلاتا ہوا پیچھے آنا شروع کر دیتا
جی.
ہے یہ جانور ہو کر مالک کو اور اپنے محسن کو پہچان گیا. اور یہ کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہو رہا ہے, اس کی بارگاہ میں جبینِ نیاز جھکانے کے لیے آ ہی نہیں رہا.
ایک ٹکڑا یعنی کہ مالک اس کتے کو ڈال دے تو وہ کتا جو ہے مالک کا در نہیں چھوڑتا, دروازہ نہیں چھوڑتا, مالک کی حفاظت کرتا ہے, چاہے مالک لات مارے چاہے جوتے مارے وہ چھوڑ کر نہیں جاتا.
اسے مارا بھی جائے نا اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ پھر پیار سے پچکارا جائے, دوبارہ پھر تمہیں لاتا ہوا پیچھے آ جائے گا.
ایک وہ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا وہ تھا نا, جس دل اندر عشق نہ رچیا,
جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے, مالک دے گھر راکھی دین دے صابر بھوکے ننگے, مالک داغ در نہیں اچھڑ دے اور میں مارو سو سو جوتے, اٹھ بولے آ چل یار منا لے نہیں تو بازی لے گئے کتے,
بازی لے گئے کتے. کتنا اس میں ہمارے لیے درس ہے.
حقیقت یہی ہے کہ جو بندہ رب تعالیٰ کا رزق کھاتا ہے, رب تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے بہت کچھ عطا فرماتا ہے, بجائے اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کے, بجائے اس کے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارے, وہ رب کی نافرمانیوں میں لگا رہتا ہے. اس سے بڑھ کر جہالت کیا ہے؟ علم ہے مجھے مرنا ہے, رب کو جواب دینا ہے, لیکن اس کے باوجود گناہوں میں زندگی گزارتا ہے. علم ہے حرام کھانے پر عذاب ہوگا, پھر بھی حرام کی طرف جاتا ہے. بہت ساری باتوں کا علم ہے لیکن اس کے باوجود بے عملی کی طرف وہ جا رہا ہوتا ہے. صحابہ کرام ایسے شخص کو بھی جاہل کہا کرتے تھے. حضور کیا فرمائیں گے؟
نہیں بالکل, یہ جہالت جو ہے یہ عام طور پر یہی جو بات ہو رہی ہے کہ علم نہ ہونے کو جہالت کہتے ہیں اور علم کو پر عمل نہ کرنے کو بھی جہالت کہا گیا ہے.
بے شک
کہ اگر علم تو ہے اور یہ جیسے عبد المجید بھائی نے یا حاجی عبد القادر بھائی نے, اور میں ضرور چاہوں گا کہ جیسے عبد المجید بھائی نے ایک بات شروع تو کی, اور آج چونکہ دعوت اسلامی کو 43 ایئرس بھی مکمل ہوں گے
الحمدللہ,
اور میں یہی بات غور کر رہا تھا عبد المجید بھائی کی بات سے کہ دعوت اسلامی کا جو اس طرح کا یہ معاشرے پر احسان ہے کہ اگر ہم اس طرح کے معاملات پہ جب اپنے اطراف کا ایک جائزہ لیتے ہیں تو راشد بھائی بہت چینج ملے گا
الحمدللہ.
یعنی خود اگر فیملیز اپنے بارے میں غور کریں, بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ جو عاشقان رسول نے جس طرح سے بھی دعوت اسلامی کے قریب آ کر تھوڑا سا وقت گزارا تو امیر علیہ سنت کی صحبت کا یہ فیضان تو ملا ہی ہے
الحمدللہ,
کہ یہ جو علم حاصل کرنے اور جو میرے متعلق جو معاملات ہیں اس پر مجھے علم حاصل کرنا ہے. میں چند دن پہلے جو ہے عبد المجید بھائی اپنی فیملی کے چند افراد کے ساتھ بیٹھا تھا, دعوت اسلامی کی ظاہر ہم بات کریں گے تو دعوت اسلامی کی بات کریں گے خاندان میں بیٹھیں گے, تو میں نے کہا ذرا غور تو کرو کہ ہمارے خاندان میں حافظ کتنے ہیں
ماشاء اللہ.
اب وہ جب گنتی کی تو وہی 11 یا 12 بنے قریب قریب کے بھائی بھتیجے بھانجوں میں سے. تو اور میں نے کہا پھر عالم کتنے بن گئے بچے اور بچیوں میں, تو وہ 8-9 بن گئے
ماشاء اللہ.
تو میں نے کہا یار اگر خاندان میں غور کریں کہ والد صاحب, دادا, نانا, ماموں, خالو, پھوپا, ان سب میں حافظ کتنے ہیں, عالم کتنے ہیں, دادی, نانی, خالائیں, پھوپھیائیں, تو ان میں تو آج یہ کیا ہوا آج اللہ کی رحمت ہے جب یہ ماحول ملا تو الحمدللہ یہ ساری برکتیں مل گئی ہیں. تو عبد المجید بھائی ماشاء اللہ آپ کے گھر میں بھی اور بھائی کے گھر میں بھی حکیم غزالی صاحب بیٹھے ہیں, خود حاجی عبد القادر صاحب بیٹھے ہیں, اب ہم دیکھتے تھے یہ سب چیزیں اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے گھروں میں ہم کو نصیب ہوئی ہیں خاندان میں, تو یہ کتنا بڑا ایک دعوت اسلامی کا ہم پر یہ کرم ہوا کہ یہ ساری نعمتیں برکتیں ہم کو نصیب.
گفتگو راشد بھائی کی بھی توجہ چاہوں, دنیاوی تعلیم میں ایک مسلمان دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے, اس نے کوئی بھی لیا, انٹر کیا, بی کام کیا, بی ایس سی کیا, جو بھی کیا, لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہوئے عبد القادر بھائی وہ اسی شعبے سے ریلیٹڈ رہے, یعنی وہ وہی کو اپنائے, یعنی کہ بی کام کرنے والا اکاؤنٹس میں جائے. ایک تاجر, ایک بہت بڑا طبقہ ہے پاکستان میں, ہمارے کتنے لوگ تاجر ہیں اور پوری دنیا میں مسلمان تجارت کرتا ہے, اس سے اسے پوچھا جائے آپ نے دنیاوی تعلیم کیوں حاصل کی تو کہا میری تجارت میں جو غلطی ہو میرے اکاؤنٹس میں, میرے حساب کتاب میں, میں اس کو درست کروں.
سبحان اللہ.
بینک میں جاتا ہے, کدھر کہیں جاتا ہے, کوئی میٹنگ کرتا ہے اپنا مال بیچنے کے لیے, تو اس کو دنیاوی تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح ہمارے اسلاف کا اگر راشد بھائی ماشاء اللہ عالم ہے, دیکھیں کہ وقت تھا فاروق اعظم کے دور میں فرمایا جاتا کوئی ہمارے بازار میں وہی آئے جو دین کا علم رکھتا ہو.
سبحان
تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے تجارت بھی کی علم کے ساتھ, لیکن یہاں پر اپنے فائدے کے لیے لوگ علم سیکھتے تاکہ میرا بزنس صحیح ہو. اسی طرح ہمارے جو اسلامی بھائی درس نظامی کرتے ہیں, عالم بنتے, انہیں بھی یہ ذہن ہونا چاہیے ہمیں فقط اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا ہے, اور اس علم حاصل کر کر ہم جو بھی شعبے میں جائیں گے انشاءاللہ وہ نکھار آئے گا.
اور یہاں دونوں طرف یہ اس کو یوں بھی ایڈ بھی کریں کہ مثال نگران شورا کے پاس کچھ تاجر بیٹھے تھے, ایک تاجروں کا کچھ اجتماع تھا, تو اس پر انہوں نے بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا کہ بھائی آپ نے اپنا بزنس پھیلا لیا, آپ نے ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ بنایا, اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ بنایا, کوالٹی ڈپارٹمنٹ بنایا, ہر چیز ہے, شریعہ ڈپارٹمنٹ کا ہے.
کیا بات,
اتنا بڑا بزنس کیے جا رہے ہو, اتنی ڈیلنگس کیے جا رہے ہو, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ نے شریعت کے جو معاملات ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا کیا. اور پھر اگر ہم اگر اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں تو جس طرح آپ نے بھی کہا چند ایک مثالیں جو دی, فیملیز میں بھی بڑے بن کر کئی ایسے کام ہم کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے اور فیصلے سنا دیں.
حاجی عبد القادر صاحب اس میں تھوڑا یہ بھی فرمائیے گا کہ علم سے جس طرح دونوں ہمارے حاجی امین صاحب نے, عبد المجید بھائی نے گفتگو فرمائی کہ علم حاصل نہیں کیا جا رہا ہوتا, توجہ نہیں ہوتی, جس طرح آپ نے حاجی صاحب نے تاجروں کے بارے میں بات کی, آپ کیا سمجھتے ہیں علم نہ سیکھنے کی ایک وجہ تو ہوتی ہے کہ سستی, انسان سستی کر رہا ہوتا ہے, ایک وجہ ہوتی ہے اہمیت نہ دینا, ایک وجہ یہ بھی کیا نہیں ہوتی کہ انسان کہتا ہے یار میں بڑا ہوں, تکبر ہوتا ہے اپنی ذات میں, وہ خود کو کامل سمجھ رہا ہوتا ہے, اس لیے علم دین کی طرف نہیں جا رہا ہوتا, کیا فرمائیں گے؟
جہالت جو ہے
جی
تکبر ہی ہے.
اللہ,
تکبر کی بنا پر ہی جہالت اور مطلب جو شیطان کا معاملہ ہوا وہ سارا, یہ سارے معاملات حسد, تکبر,
جی جی
یہی وہ چیزیں تھیں. اصل میں مطلب جو ہے نا وہ شریعت کو نفع بخش نہیں سمجھ رہا آج کا مسلمان. ورنہ تو جو آپ نے ابھی جیسے بات کری کہ وہ اپنے بڑی کمپنی بناتا ہے اور ڈپارٹمنٹ اس کے اندر قائم کرتا ہے اس بنا پر کہ مطلب ہر ہر نہج سے ہر ہر طریقے سے جو ہے میری کمپنی کو نقصان سے بچایا جائے اور فائدہ دیا جائے. حالانکہ وہ شریعت ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ تم شریعت کے مطابق رہ کر یہ پرچیزنگ کرو, یہ سیل کرو, یہ اس طرح سے کرو, یہ شریعت کے مطابق کرو. اور جب شریعت کے مطابق کرے گا تو اس کو دونوں جہاں کا فائدہ ہے,
برکت دنیا بھی تو برکت ملے گی,
برکتیں بھی ہیں اور نفع بھی ہے. اور اس کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی اپنی شہرت بھی چاہتا ہے تو شہرت بھی ہے کہ وہ مطلب سود کا کام نہیں کرتا. جی ہر تاجر جو ہے وہ حیران ہو جائے گا اس بات پر کہ آج کے دور کے اندر سود کا کام نہیں کرتا. وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اسے شریعت کا معلوم ہے کہ شریعت نے اسے منع کیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت دیتا ہی اسی لیے ہے کہ میں شریعت کا معاملہ کروں. حضرت قبلہ محترم ہمارے جو طلحہ بن عبید اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی پیاری بات تجارت کے متعلق بتاتے ہیں کہ میں نے کم نفع پر سودا کیا, میری اس لیے تجارت جو ہے وہ بڑھی, اور اس کے لحاظ سے میں نے تجارت کی. اچھے اچھے تاجر ہمارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب ہیں, معاملات اپنی جگہ پر ہیں, مگر وہ سب شریعت سے ہٹ کے نہیں چلتے تھے کہ وہ بڑے بڑے کامل مطلب تاجر نہیں تھے. کیا امام اعظم امام ابو حنیفہ کو چھوٹے تاجر تھے, بہت بڑے تاجر تھے اور علم رکھنے والے تھے. بس معاملہ صرف یہی ہے کہ علم کی اہمیت ہمارے دل کے اندر آ جائے, علم کس طرح سے ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ عالم کا ہونا جیسے کہ امیر علیہ سنت کا کہ ہر گھر میں ضروری ہے. دیکھا جائے تو عالم علم اتنا ہی رکھتا ہو جتنا اس کو ضرورت ہو آنے والی وقت میں, نہ کہ گزر جانے کے وقت میں. شادی کر لینے سے پہلے شادی, نکاح, طلاق, یہ سارے معاملات کا علم ہونا چاہیے, نہ کہ اس کے بعد میں کہہ کر کے میں تو ایسی جھوٹ بول رہا تھا, میں تو غصے میں کہہ رہا تھا, میں تو ایسا کہہ رہا تھا, تو وہ ایسا نہ ہوتا.
جہالت کی وجہ سے دیکھیے دنیاوی طور پر بھی انسان بہت ساری مشکلات کا شکار ہوتا ہے, اور جہالت کی وجہ سے انسان اللہ کی بارگاہ میں بھی انسان جواب دہ ہونا پڑے گا.
اچھا دیکھیے نہیں ملتا ہے جی, اگر علم ہو تو سکون نہیں ملتا ہے. بھائی بزنس کر رہے ہیں, اس کا بزنس بڑھ رہا ہے, میرا بزنس نہیں ہے, تو میں تو یہی سو, اگر علم ہے تو پتہ ہے کہ جتنی میں کوشش کروں جتنے میرے نصیب میں ہے وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے. تو جب اس طرح کا معاملہ جب پیش نظر ہوتا ہے تو انسان بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے نا. یعنی امیر علیہ سنت کا یہ بات میں نے بارہا کہنا کہ اتنے جو خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں آپ کو کوئی عالم بھی دین نہیں ملے گا خودکشی کرنے والے ہیں. تو یہ جو انداز ہوتے ہیں یہ اچھا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ ایک ابھی میں پرسوں نگران شروع کے ساتھ ہی تھا پروگرام میں, تو یہ الحمدللہ فیضان دعوت اسلامی
سبحان اللہ
کہ وہ ایک فیملی ہے ہماری خاندان میں, تو ان کے گھر میں نا وہ کچھ آگ لگ گئی نیچے چولہے میں. اب وہ نیچے آگ لگ رہی تھی تو اچانک وہ چولہے میں اوپر سے آگ کے کوئی شعلے نظر آئے, تو گھر والوں نے نیچے کا دروازہ جو تھا وہ کھولا تو ایک دم سے وہ آگ جل رہی تھی اندر, تو کپڑوں پر ایک دم سے آگ آ گئی. تو کہا کہ جیسے ہی میرے کپڑوں میں آگ لگی نا تو میں نے اپنے بیٹے کو آواز لگائی کہ بیٹا مین جو چابی ہے نا اس کے بند کر دے. تو اس نے بھاگ کے پہلے وہ گیس کی لائن بند کی نیچے سے, وہ جو مین پائپ تھا, تو جیسے بند کی تو یہاں سے گیس کی سپلائی کٹ ہوئی اور ایک دم سے آگ بجھ گئی. تو بعد میں پتہ چلا بھائی کیسے پوچھا تو کہا کہ مندی چینل پہ سنا تھا, وہ نگران شورا نے بیان کیا تھا کہ میری اماں پتہ اس طرح سے گھر میں کچھ ہوا تھا تو مجھے کہا کہ نیچے جاؤ فوراً باندھ بند کرو, تو میں نے بھاگ کر نیچے ہی بند کیا تو اوپر آگ بجھ گئی. تو اس طرح کے جو بھی ایسے معاملات ہیں یعنی فیملیز میں بعضوں کا شادیاں ہوتی ہیں. اب ایک اسلامی بہن کے ہی گھر سے پتہ چلا تھا کہ وہ ان کا کہنا تھا کہ میری جو شادی ہوئی بچے کی تو جو بہو نے کچھ مسٹیکس کی ہوں گی, تو کہا کہ مجھے مدی چینل کی بات یاد آئی کہ آپ کی عمر 40 ایئرس, بہو کی عمر 18 ایئرس, تو دونوں میں کتنا فرق ہے. تو آپ جو 140-145 سال میں بنایا ہے وہ 18 سال کی عمر میں کیسے بنے گی. تو کہا کہ ایک دم سے ایک دم مطلب وہ سلیقہ ملا نا بات کرنے کا. تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس طرح کے معاملات کو سیکھنے اور اس کا علم حاصل کرنے سے زندگی جو ہے نا وہ بڑی پرسکون ہو جاتی ہے.
پرسکون بھی ہوتی ہے اور آسان بھی ہو جاتا ہے.
ماشاء اللہ.
دیکھیے علم حاصل جو ہوتا ہے نا, ضروری نہیں ہے کتابیں پڑھنے سے ہی علم حاصل کریں, ایک ذریعہ وہ مدنی چینل بھی ہے. آپ مدنی چینل کے ذریعے علم حاصل کر سکتے ہیں, صحبت. اچھا دیکھیں یار صاحب, پہلے ایک دور تھا کہ جس چینل یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی, تو اب کون غزالی زماں یا امام فخر الدین رازی یا امام غزالی اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت کیسے پائیں؟ تو علماء نے کہا بھی ان کی صحبت پانی ہے تو ان کی کتابیں پڑھیں. لیکن الحمدللہ مدنی چینل نے تو امیر اہل سنت کی صحبت پانا بھی آپ کے لیے آسان کر دیا ہے. آپ گھر میں رہیں, مدنی چینل دیکھیں, مدنی مذاکرہ دیکھیں. بزرگوں کے تجربات سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جناب, تجربات کی دنیا دیکھیے ہمارا پروگرام. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, سوچ رہے ہیں اس بڑی عمر میں کیا کروں, ہمارا پروگرام دیکھیے اب میں کیا کروں. آپ ٹینشن میں ہیں, پریشان ہیں, آپ سر میں درد ہے, تکلیفوں میں ہیں, کیا کروں, کون سا وظیفہ پڑھوں؟ اب دیکھیے بزرگوں کا روحانی علاج. اور آپ صحت کے بارے میں مشورہ لینا چاہتے ہیں کہ مجھے کون سی دوائی استعمال کرنی چاہیے, پرہیز کیا کرنا چاہیے, تو چلیں آپ کو اس کا انتظار نہیں کرواتے, ابھی آپ کو اس کا دکھا دیتے ہیں اور لائیو حکیم صاحب کو آپ کے سامنے بٹھا دیتے ہیں. آپ حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں پیکیج کی جانب جس کا نام ہے صحت ہے زندگی.
سبحان.
نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.
چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی بہتر بنائیں, اور سیگمنٹ ہے صحت ہے زندگی. اس سیگمنٹ میں آپ حکیم غزالی عطاری صاحب سے اپنے جو بیماریاں ہیں اس پر آپ مشورہ کر سکتے ہیں. جی کال دیجئے.
اخلاق کا تاریخ راولپنڈی سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام زندگی بہتر بنائے میں حکیم صاحب کو خوش حمدید کہتا ہوں. میری حکیم بھائی سے یہ عرض ہے کہ میرے بھائی کے دل کے دو وال بند ہیں, جس کی وجہ سے ٹھنڈے پسینے آتے ہیں اور اگر تھوڑا سا چلے تو سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا کوئی علاج بتا دیں.
اس کا بہت آسان علاج ہے. امیر اہل سنت جہاں ہمیں روحانی علاج دیتے ہیں, ہماری بیماریاں جو روحانی کہلاتی ہیں گناہوں کی, اس کا علاج بتاتے ہیں, وہیں انہوں نے گھریلو علاج میں ایک بہت پیارا مایا ناز نسخہ لکھا ہے اور اس وقت بہت کامیابی سے اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے. آپ ادرک, لہسن اور لیمو کا عرق لے لیجئے, جوس لے لیجئے, اس کا ہم وزن لے لیجئے. مثال کے طور پہ ایک پیالہ یا ایک کپ لے لیجئے تینوں کا. اتنا ہی سیب کا سرکہ لے لیجئے, چاروں کو مکس کر کے آپ پکا لیجئے. جب اس میں سے ایک تہائی حصہ رہ جائے, یعنی ایک تہائی حصہ چلا جائے اور تین حصے رہ جائے, چوتھا حصہ چلا جائے, جل جائے اور تین حصے رہ جائے, تو اس کو اتار لیجئے اور اس میں اتنا ہی شہد, خالص شہد ملا لیجئے, مکس کر کے ان کو پلائیے تینوں ٹائم کھانے سے پہلے. انشاءاللہ وال بھی کھلیں گے اور کولیسٹرول وغیرہ بڑھا ہوا ہوگا اس میں بھی کمی آئے گی, اور دل میں جو بھی کمزوری ہے اس میں بہتری آئے گی. اسی کی وجہ سے سانس پھول رہا ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی بہتر ہوگا.
حکیم صاحب ایک میسیج آیا ہے کہ میری امی کا پیٹ پھول گیا ہے اور لٹک گیا ہے, اس کے لیے کوئی نسخہ بتا دیجئے, کوئی ارشاد.
عرقِ مکو صبح شام استعمال کریں آدھا آدھا کپ, انشاءاللہ تعالی اس سے بہتری آئے گی. اور بغیر بھوک کے کھانا نہ کھائیں اور کھا پی کے فوراً سوئیں نہ, کم از کم ڈھائی تین گھنٹے کا وقفہ رکھیں کھانے پینے اور سونے میں, انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی.
اللہ پاک صحت عطا فرمائے, شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے. جی کال دیجیے گا.
سر میرے نا شوگر بھی ہے, شوگر بھی کنٹرول کے اندر ہے, صبح صبح تقریباً 130-140 رہتی ہے. اب یہ تقریباً 3 مہینے سے میرے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے. پہلے سیدھے ہاتھ میں میرا درد رہتا تھا, ایک تو بالکل سیدھا اوپر نہیں ہوتا ہاتھ, اور دوسرا کمر کے پیچھے لے کے جاتا ہوں کمر کے پیچھے نہیں ہو رہا. اب تقریباً مہینے سے یہ ہو گیا کہ الٹے ہاتھ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے, اس کا کوئی حل بتا دیجیے.
اس کا دیکھیے آسان حل یہ ہے, پہلے کہ آپ اونچا تکیہ لے کے نہ سوئیے, یہ آپ کے گردن کے جو مہرے ہیں اس میں کوئی خرابی آ رہی ہے. اسی طریقے سے آپ ڈائریکٹ اگر کوئی وزن اٹھاتے ہیں اور وزن اٹھا کے کندھے پہ یا سر پہ رکھتے ہیں اس سے اجتناب کیجیے. اور اس کے لیے آپ چھوٹی ہڑ ہے, میتھی دانہ ہے اور کلونجی ہے, یہ تینوں چیزیں ہم وزن لے لیجئے, 30-30 گرام لے لیجئے, اور زیتون کا تیل 200 گرام لے لیجئے, ان تینوں دوائیوں کو میتھی دانہ کلونجی کو اس کو آپ کوٹ کر جو ہے چورا سا کر لیجئے ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر جب یہ چورا ہو جائے تو اس کو زیتون کے تیل میں آپ پکا لیجئے. جب یہ پک کے سرخ ہو جائے, تینوں چیزیں جب آپ نے ڈال دی اس میں پک کے سرخ ہو جائے, تو اس تیل کو اتار لیجئے اور چھان کر وہ کمر پر مالش کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ صبح کے ٹائم تھوڑی سی چہل قدمی کریں, کمرے کے اندر کریں چاہیں, اور گردن کی تھوڑی سی ایکسرسائز کریں, یعنی آگے لائیں پیچھے لے جائیں, تھوڑی سی دائیں کریں اور بائیں کریں. تو چند مرتبہ ایسا کریں, انشاءاللہ تعالی اس سے بہتری آئے گی. لیکن احتیاط اس میں لازمی کریں. جب احتیاط کریں گے تو مرض بڑھے گا نہیں, اور جب آپ علاج کریں گے تو انشاءاللہ مرض پیچھے آ جائے گا.
حکیم صاحب, بعض لوگوں کے دانت پیلے ہوتے ہیں, بیچارے کافی کوشش بھی کرتے ہیں, برش بھی کرتے ہیں, مسواک بھی کرتے ہیں, لیکن دانتوں کی صفائی ہو نہیں پاتی. آج ہمارے ناظرین کو کوئی ایسا نسخہ اگر آپ کی طرف سے مل جائے, آسان سا نسخہ ہو, اور سب کو اسکرین پر نظر بھی آ جائے, کچھ آپ کی طرف سے ہدایات بھی مل جائیں, تاکہ بہت ساروں کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے, کیا فرمائیں گے؟
جی, اس کے لیے ایک بہت آسان اور نسخہ ہے. مستقی رومی لے لیجئے 30 گرام, دانہ الائچی, چھوٹی چھوٹی الائچی جو ہوتی ہے اس کے جو اندر دانے ہوتے ہیں وہ لے لیجئے 50 گرام, تباشیر یہ 50 گرام لے لیجئے, پھٹکری سفید یہ 10 گرام لے لیجئے. ان تمام چاروں چیزوں کو آپ لے کر پیس لیجئے, بالکل باریک پاؤڈر بنا لیجئے, اور صبح شام اس کا جس طرح منجن آپ ملتے ہیں دانتوں میں اس طرح ملیے. بس اس میں فرق یہ رکھیے کہ ملنے کے بعد ایک آدھ منٹ چھوڑ دیں, پھر کلی کریں. اس سے انشاءاللہ تعالی دانت اگر پیلے ہو رہے ہیں, خراب ہو رہے ہیں, وہ بھی صاف ہوں گے. خون آتا ہے اگر دانت سے تو انشاءاللہ اس میں بھی فائدہ ہوگا. کھٹا میٹھا لگ رہا ہے, ٹھنڈا گرم لگ رہا ہے, تو انشاءاللہ اس میں بھی اس سے فائدہ ملے گا. بس ایک خیال رہے, دیکھیے دانت خراب ہونے کی جو مین وجوہات ہیں, ایک تو یہ آج کل ہمارے یہاں تمباکو نوشی بہت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں, اور گٹکا چھالیا وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے. نہ صرف یہ دانتوں کو خراب کرتے ہیں بلکہ ہماری اندر کے بہت سارے سسٹم کو خراب کر کے ہمیں بالکل اپاچی کی طرف لے جاتے ہیں. اس سے بھی اجتناب کیجیے. کھا پی کے, خاص طور پہ کھانے کے بعد جو ہے ہم سو جائیں بغیر دانت صاف کریں, تو یہ بھی ہمارے دانت بھی خراب کرتے ہیں اور اس سے ہمیں دوسری بیماریاں بھی لاحق ہوتی.
دنداسا بھی تو استعمال کیا جاتا ہے.
دھنداسا بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ بعض لوگوں کو اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ چھیل دیتا ہے مسوڑے.
آپ کی اس بات سے مجھے یہی میں بات کروانا چاہ رہا تھا کہ وہ ہم سفر میں تھے نا, تو ایک جگہ پہنچے تو اخروٹ کے درخت تھے, تو کسی نے ہمارے شریک سفر کو ہی کہا کہ بھائی اس کا جو ہے نا دھنداسا ہوتا ہے اور رگڑنے سے دانت صاف ہو جاتا ہے,
چھال جو ہے اخروٹ کی اس کا دھنداسا.
اب انہوں نے جناب لیا اور اس کو ملنا شروع کیا, تو تم مزے سے ملے جا رہے ہیں. اب تھوڑی دیر بعد جب آئے تو ان کے ہونٹ جو ہے نا پورے سفر میں آزمائش رہی, تو وہ واقعی پک گئے تھے ان کے.
سر اس میں دیکھیں, ایک میں جو سمجھا ہوں, جو سیکھا ہوں, کہ بھائی بغیر علم کے ایک تو مشورہ نہ دیں, اور دوسرا بن مانگے مشورہ نہ دیں. یہ جو بن مانگے مشورہ دے کر سامنے والے کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں نا, یہ بہت بیچارے کے لیے پریشانی ہوتی ہے. پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی طرف ہے. میں چاہوں گا ہمارے تمام جو مبلغین ہیں ایک ایک آخری بات دیں, اور اس کے بعد حاجی امین صاحب سے ہم گفتگو کریں گے. ناصر بھائی سے بھی پوچھیں گے جہالت کے بارے میں کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے. حاجی عبد القادر صاحب کیا فرمائیں گے؟
مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم
سبحان اللہ
فرماتے ہیں کہ اپنے نفس سے بے خبر اور جاہل نہ رہے, کیونکہ جو شخص اپنے نفس سے بے خبر ہے وہ سراسر جاہل ہے.
سبحان اللہ.
نفس ہمارا یہاں پر مطلب ہے کہ نفس ہمارا کی بات, اور یہ شیطان کا بڑا بھائی بھی کہا گیا نفس ہمارا کو. اور یہ نفس جو ہے نا اصل میں بات پیدا کرتا ہے, خواہش ظاہر کرتا ہے, شیطان اس پر عمل کرانے کے طریقے بتاتا ہے کہ دل میں بات پیدا ہوئی کہ چلو شکر گدی کھاؤں, تو اب پیسے جیب میں ہے نہیں, تو اب کیا کرتا ہے کہ وہ ایسا کام کرتا ہے کہ جو جہالت والا ہوتا ہے, مانگتا ہے میں پیسے لا کے دے دیتا ہوں, پھر اس کو دھوکہ دیتا ہے, یا اسی طرح کے بہت سارے معاملات ہیں. اور بزرگان دین جو ہے وہ نفس کو قابو کرنے کے لیے, جیسے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر پیدا چل رہے تھے, تو ایک سبزی والے کے پاس انجیر آپ نے دیکھی, انجیر کھانے کا دل چاہا. یہ دل کا چاہنا کیا ہے؟ یہ نفس کا معاملہ ہے، دل چاہا تو آپ اس کے پاس گئے اور اپنے جوتے جو ہے وہ اس کو دکھائے اور کہا کہ اس کی انجیر دے دو، تو اس نے جوتے دیکھے اور کہا یہ پرانے جوتے ہیں، اس کی انجیر نہیں آئے گی، آپ جو ہے وہاں سے چل دیے۔ اس نے برابر والے نے کہا کہ تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ تو وقت کے ولی مالک بن دینار ہیں۔ اب وہ اس کو چٹ پٹاٹ ہوئی، ولیوں سے محبت کرنے والے لوگ تھے، تو اس نے فوراً ہی اس غلام کو ٹوکرا بھر کے انجیر دیا اور کہا کہ جا، اگر تیرے سے اس نے قبول کر لیا تو تیرے آزادی ہے۔ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ قبول کرنے میں اتنا آسان نہیں رہے گا۔ جب آپ کے پاس وہ گیا غلام تو آپ نے کہا کہ میں انجیر نہیں لوں گا، کہ حضور لے لیجئے، کہ نہیں میں انجیر نہیں لوں گا، میں انجیر نہیں کھاؤں گا۔ پھر کہنے لگا کہ مطلب اس میں آپ انجیر لے لیں گے تو میری آزادی ہے۔ کہ تیری تو آزادی ہے مگر میرے لیے بہت مشکل ہے، پریشان ہے، اور میں آئندہ مطلب جو ہے نا میں نے قسم کھائی ہے کہ میں انجیر نہیں کھاؤں گا۔
یہ بزرگوں کا حج صاحب ایک انداز ہوا کرتا تھا، وہ اپنے نفس کی وہ مخالفت کیا کرتے تھے۔ وقت ہمیں چونکہ وہ بھی بار بار بتا رہا ہے کہ جناب آپ نے ادھر بھی دیکھتے رہنا ہے، ناصر بھائی کیا فرمائیں گے، ایک ایک جملہ اگر آپ کی طرف سے۔
جی بالکل، اس کے لیے ہم نے جو ہے رائے سفر اختیار کرنا ہے اور عالموں کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے، اور مدنی قافلے دعوت اسلامی کی طرف سے جاتے ہیں، اس میں سفر کرا جائے،
انشاءاللہ اس سے علم دین حاصل ہوگا اور جہالت کا خاتمہ ہوگا۔ عبد المجید بھائی،
دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول، علماء اہل سنت جہاں بھی ان کو وقت میسر آ جائے، جہاں ان کی صحبت مل جائے، ان کے ساتھ وقت گزاریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور نماز جو ہے ظاہر سی بات ہے مسجد میں جائیں گے اچھوں کی صحبت ملے گی، وہاں درس ہمارا درس ہوتا ہے، درس فیضان سنت ہوتے ہیں، ان میں شرکت کریں، اور انشاءاللہ القریب اگر اچھوں کی صحبت پائیں گے، مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے اور علماء سے رجوع کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو جہالت سے نکلتے چلیں،
انشاءاللہ القریب۔ جی حکیم غزالی صاحب،
میں صرف اس روایت پہ اپنی بات عرض کروں گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عالم بنو یا طالب علم بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو، یا ان کی اتباع کرنے والے بنو، اور پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔
اللہ اکبر، حضور کیا فرمایا،
اللہ پاک ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، اور دعوت اسلامی کے جو روزانہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں نا،
کیا بات،
یہ جو ہماری ایج جتنی بھی ہے، جیسے اگر بعض بزرگ ہیں ایجڈ ہیں تو وہ بھی اگر پریکٹیکلی درس میں، چوک درس میں، مدرسۃ المدینہ بالغان میں، اور جو یہ مساجد میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو پریکٹیکلی شامل ہونے سے علم حاصل کرنے کا بھی ذریعہ بنے گا، پھیلانے کا بھی ذریعہ بنے گا۔ مدنی چینل کے جو سلسلے ہیں، اور خاص کر ابھی جیسے بارہویں شریف شروع ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ بارہویں شریف میں آپ بارہ دن امیر سنت کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے، تو بڑی خوبصورت اب یہ ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی، تو اللہ پاک ان کا صدقہ نصیب کرے اور ان شاء اللہ
آمین۔ امیر علیہ سنت کی صحبت پائیے، جہالت کا خاتمہ کیجئے، دین کا علم سیکھیے، عمل کیسے کرنا ہے یہ سیکھیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آج کا ہمارا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔